السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت امام بخاری. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن کے ذریعے سے دین اسلام پھلتا رہا، پھیلتا رہا، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. انہی میں سے ایک نام امام بخاری کا ہے، اور یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج امام بخاری کی سیرت کو جاننے کا موقع فراہم کیا. دیکھا جائے تو ہماری اسلامک ہسٹری یا اسلامی تاریخ جو ہے وہ سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے، اور جب تک ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے، یقین جانیے کہ آج امت مسلمہ میں انقلاب رونما نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری امت بیدار ہو، اپنے منصب حقیقی کو پہچانے، اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے واقعات پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کس طرح سے ان کی زندگیاں گزری. جب تک کہ ہم یہ نہیں جانیں گے تب تک کہ ہماری وہ کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں آ سکتی. آج یقین جانیے کہ آج ہم امت مسلمہ کو ہمارے اسلاف کی سیرت سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے، خصوصاً آج کی ہماری جو نئی جنریشن ہے. اور نئی جنریشن کو معلوم کیسے ہوگا؟ اپنی ماؤں کے ذریعے سے. جب تک مائیں نہیں سیکھیں گی، ماؤں کے اندر وہ شعور بیدار نہیں ہوگا، مائیں اس بات کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گی، تب تک کہ یہ بیداری نہیں آ سکتی، نہیں پیدا ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں جانیں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، جو بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں. تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی، اللہ کے فضل سے ہم، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل سے ہم یہ امام بخاری کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ امام بخاری کی جو سب سے مشہور کتاب ہے، جس کے بارے میں اسکالرز کا کہنا ہے کہ اسہ الکتاب بعد القرآن، یا اسہ الکتاب بعد الکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. صحابہ اکرام کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالی نے جن کو عزت اور شہرت دی، سب سے زیادہ مشہور ہونے والے عالم، سب سے زیادہ نام جن کا آج دنیا میں لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جن کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اور جو بھی اسلام سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، چاہے وہ معلم ہو یا متعلم ہو، طالب علم ہو یا استاد ہوں، آپ یقین جانیں کہ جب سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جب سے ہم نے دین اسلام کو صحیح طریقے سے شعوری طور سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، کیا اس دن سے کوئی ایسا وقت یا ایسا دن گزرا ہے کہ ہم نے امام بخاری کا نام نہ سنا ہو؟ چاہے ہم قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم سیرت صحابہ پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم حدیث پڑھ رہے ہوں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ امام بخاری کا نام نہ آئے اور ان کی کتاب کا نام نہ آئے. تو یہ اللہ تعالی نے اتنا بڑا آنر دیا، اتنا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی کتاب کو، ان کو خود جو عزت بخشی، وہ ناقابل بیان ہے. ہم روزانہ ہی نام سنتے رہتے ہیں جو بھی اس فیلڈ میں ہے. تو کیوں، کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آج تک امام بخاری کا نام باقی رکھا، اور جن لوگوں نے بھی احادیث کی خدمات کی ان تمام ہی کا نام باقی ہے الحمدللہ، لیکن امام بخاری کو سب سے زیادہ شہرت ملی. تو اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں بظاہر جو لگتا ہے وہ یہی کہ ان کی انتھک محنت، کوشش، ان کی والدہ کی دعائیں، ان کا خلوص، ان کی نیت، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اسلام کی راہ میں اپنا آپ لگا دینا، کھپا دینا، پوری زندگی وہ اپنے شہر سے دور رہے، اپنے وطن سے دور رہے، پوری زندگی احادیث کا علم حاصل کرتے رہے، اس کے لیے انہوں نے جگہ جگہ سفر کیا، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ تو اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو رائے گا نہیں جانے دیا، بلکہ ان کی کوشش قابل قدر ٹھہری، الحمدللہ۔ اور یہ نیت آپ کریں، ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم حدیث جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی ایک عام علم نہیں ہے، یقین جانیے، یہ ایک بہت ہی احترام والا علم ہے۔ اس کے لیے محدثین نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی تمام دولت اس میں لگا دی، اپنا وقت اس میں لگایا۔ یہ بہت ہی اہم علم ہے، کیونکہ احادیث ہی کی وجہ سے قرآن کی تفسیر، قرآن کا ایکسپلینیشن، یہ سب باقی رہا، موجود رہا، محفوظ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چنا جو کہ اللہ کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ اور اسی بنا پر ہم جو پڑھتے ہیں قرآن میں آیت سورہ ہجر کی کہ ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، کہ بے شک ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو بعض مفسرین اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ قرآن کی تو حفاظت ہونی ہی تھی، لیکن اس میں جو ذکر کی بات آئی ہے اصل میں وہ حدیث بھی ہے، کہ حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کے لیے حدیث کو محفوظ رکھنا ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جن میں امام بخاری بھی ہیں۔ تو امام بخاری کی سیرت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں زیادہ تر سبق جو لینا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا، اللہ کے رسول کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے، اور اس میں جو ملاوٹیں ہو گئی تھیں اس کو چھان پھٹک کر الگ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی لگا دی، دن رات ایک کر دیا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں، میں اور آپ، ہم نے کیا ارادہ کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اسی طرح سے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے ہوئے اپنی زندگی گزار دینا چاہتے ہیں، یا بس صرف دن رات کھانا بنانا مشغولیت ہماری، شادی بیاہ رسم و رواج بس اسی میں شرکت کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، یا پھر شاپنگ یا فضول باتیں کرنا؟ آج دیکھا جائے تو میجورٹی ہماری یہاں کی یہی بلا وجہ کی مصروفیات میں گم ہیں، لیکن ہمیں ایک بامقصد زندگی گزارنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا انجام نیک ہو، ہمارا انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو اس کے لیے پھر ہمیں کچھ کوشش کرنی ہوگی۔ ایک بہت مشہور اسکالر ہیں، ان کا ایک لیکچر سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت میں، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کیا کام انجام دینے ہوں گے، کیا کام کرنے ہوں گے، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے جنت میں۔ اور اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کریں، اسے آگے پہنچائیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ محدثین نے دیکھا جائے تو پکا پکایا پھل ہماری گود میں ڈال دیا ہے، تمام محنت تو انہوں نے کی، حدیث کے بارے میں چھان پٹک انہوں نے کی، اور ہمیں بالکل ہی تیار کر کے مواد فراہم کر دیا۔ اب ہمیں کوئی اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی بڑے بڑے دور کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے آج احادیث کی کتابیں موجود ہیں الحمدللہ، اور اس میں صحیح بخاری بھی ہے، تو آج ہم اسی کو پڑھنے جا رہے ہیں، امام بخاری کی سیرت کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی سیرت سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ امام بخاری، سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے والد اور ان کے دادا کون تھے اور کیسے اسلام ان کے گھر میں پہنچا۔ امام بخاری کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے، امام بخاری کا اصل نام محمد اور ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ سبحان اللہ، نام بہت ہی پیارا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا جو کہ ان کے والد نے رکھا، اور ابو عبداللہ ان کی کنیت رکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ یعنی جو نام پسند ہے اس میں عبدالرحمٰن اور عبداللہ بہت پسند ہے، تو عبداللہ ان کے کوئی بیٹے تو نہیں تھے لیکن ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، تو کنیت ابو عبداللہ، اصل نام محمد، والد اسماعیل اور دادا ابراہیم، پر دادا مغیرہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور مغیرہ کے جو والد تھے ان کا نام ہم کو ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں بردزبہ، وہ تو مجوسی تھے لیکن بیٹے المغیرہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس زمانے میں حال یہ تھا، یا اس طرح سے ایک سمجھیں، اس وقت کی یہ روایت تھی کہ جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جاتا ہے اسی کا خاندانی نام یا ان کا جو بھی نام ہوتا تھا وہ اسلام قبول کرنے والے کے آگے، نام کے آگے لگا دیا جاتا تھا۔ تو چونکہ جس زمانے میں انہوں نے، مغیرہ نے اسلام قبول کیا، تو وہاں کے جو گورنر تھے خراسان کے اس وقت وہ جوفی کہلاتے تھے، تو اسی بنا پر مغیرہ الجوفی یہ کہلائے جن کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو بہت آسان ہے نام یاد رکھنا، محمد، والد اسماعیل، دادا ابراہیم، پر دادا مغیرہ، اور یہ جو مغیرہ تھے یہ صحابہ کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ افغانستان اور ایران میں خراسان جو علاقہ ہے وہاں کے یہ رہنے والے تھے، اور خراسان میں ایک اور چھوٹی جگہ ہے بخارا، بخارا کے رہنے والے تھے، بخارا میں پیدا ہوئے، اور یہ جو ماوراء النہر نامی جو علاقہ ہے وہاں پر اس کے آس پاس ہی یہ بستی آباد تھی۔ ان کی زبان پرشین تھی کیونکہ مجوسی تھے، اور بخاری یہ دراصل نسبت ہے بخارا کی وجہ سے، کیونکہ بخارا شہر کے رہنے والے تھے لہٰذا بخاری کہلائے، اور یہ امام بخاری ایک اکیلے واحد ہی بہت مشہور ہوئے، یعنی البخاری کہلاتے ہیں یہ، کیوں؟ کیونکہ بخارا کے اور بھی بہت سارے اسکالرس تھے لیکن وہ اتنے مشہور نہیں ہوئے جس طرح سے امام بخاری مشہور ہوئے، اسی لیے البخاری کہلاتے ہیں۔ تو اب کہیں پر بھی آپ کوئی بھی حدیث پڑھیں گے اور بخاری ہے تو وہ ایک ہی بخاری ہیں سمجھیں، یعنی یہ محمد اصل نام اور کنیت ابو عبداللہ۔ تو جس جگہ تھے وہ بخارا جگہ تھی، اور یہ خراسان ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اور ایکچولی آج یہ ازبکستان کا جو علاقہ ہے وہ اس میں آتا ہے۔ ازبکستان، افغانستان، ایران، یہ تینوں علاقوں کو مل کر یہ خراسان بنتا تھا، یعنی کچھ کچھ ایریا، چونکہ ایک پوری ایک ریاست ہی تھی سمجھے ہو، لیکن یہ علاقے اس میں ملے ہوئے تھے، تو وہاں کے بہرحال یہ رہنے والے تھے۔ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اچھے خاندانی حیثیت تھی ان کی، مالدار بھی تھے اور تجارت کرتے تھے۔ بخارا کے بارے میں ایک اور بات بہت مشہور ہے، جیسے کہ یہ شہر خراسان میں آتا تھا جو آج کل ازبکستان ہے، اور یہ ازبکستان، افغانستان اور ترکمانستان یہ علاقے کے کچھ حصے خراسان میں آتے تھے، اور یہ علاقہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی پرانا علاقہ مانا جاتا ہے، 5000 سال پرانی سٹی ہے یہ، اور مدینہ تجار کہلاتا تھا یہ علاقہ بخارا کا۔ کہا جاتا ہے کہ بخارا جہاں پر یہ بستی آباد تھی، یہ جو شہر تھا آباد تھا بخارا کا، وہاں سے ایک مین روڈ جو جاتا تھا وہ جو تجارتی قافلوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھا، یعنی وہاں لوگ وہاں سے گزرتے تھے انڈیا کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے وہ مین روڈ بہت مشہور تھا، ہائی وے تھا سمجھے، اور اسی بنا پر یہ شہر کو تجارت کی بستی کہا جاتا تھا، یعنی کیونکہ تجارت یہاں پر مین پیشہ یہاں پر لوگوں کا تجارت تھا، اور چونکہ ٹریڈرز وہاں سے گزرتے رہتے تھے لہٰذا یہاں کی تجارت بھی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ بغداد اور قاہرہ کی طرح تجارت میں مشہور تھا لیکن علم میں مشہور نہیں ہوا تھا بخارا سمجھیں، تجارت کی وجہ سے تو بہت مشہور تھا لیکن علم میں مشہور نہیں تھا، امام بخاری کی وجہ سے الحمدللہ علم میں بھی اس کا ایک شہرہ ہو گیا۔ پھر بہت ہی شروع میں یہاں پر اسلام پہنچ گیا تھا، صحابہ کرام کے زمانے ہی میں یہ کانکرڈ ہوا، 650 کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت یہ کانکرڈ ہوا، پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ان کی ایک کہنا چاہیے کہ جو فوٹوجینک میموری تھی، کہ وہ کوئی چیز کو ایک دفعہ سن کر ہی یاد کر لیا کرتے تھے، اور اس قدر حدیث میں ان کا جو نام، اس قدر جو شہرہ ہوا، اس کی کیا وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں؟ تو کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نے سورہ کہف پڑھا تھا، کان ابوہما صالحن، جب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ یہ دیوار کیوں اٹھا رہے ہیں، یہاں کے بستی کے لوگوں نے تو ہمیں کھانے کے لیے تک نہیں پوچھا اور کھانا بھی نہیں دے رہے ہیں، تو حضرت خضر جواب دیتے ہیں کہ وہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پر ان دیواروں کے نیچے کچھ دو یتیم بچوں کا کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ مال وغیرہ، اور ان کے والد جو ہے، بچوں کے دونوں کے والد نیک تھے، صالح تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ زندگی میں اثرات آتے ہیں۔ اگر صالح والدین ہوں تو لازماً ان کی اولاد بھی اللہ نے چاہا تو صالح ہی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ان کے جو والد تھے، جن کا نام کیا تھا، ابھی ہم نے ان کا نام پڑھا محمد، والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم اور پردادا مغیرہ، بہت ایزی ہے یاد رکھنا، محمد اسماعیل ابراہیم مغیرہ، اور بردزبا، جو کہ بردزبا وہ تو مجوسی تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کے بیٹے مغیرہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ان کے والد کا جو ورا تھا، یعنی اتنے والد ان کے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور بہت نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کے والد کا، یعنی کن کا، اسماعیل جن کا نام تھا، اور محمد، امام بخاری کا نام تھا، اصل نام محمد تھا، اور ان کے والد اسماعیل۔ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک کی مجلسوں میں ان کا بیٹھنا ثابت ہے، یعنی امام مالک سے ان کے والد نے احادیث سنی اور لکھی بھی، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کو مشہور کرنا تھا، لہٰذا ان کے والد کا وہ نام نہیں ہو سکا جس طرح سے امام بخاری کا ہے، لیکن ان کے والد بھی احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، احادیث سنی بھی، کیونکہ تجارت بھی کرتے تھے، لہٰذا ان کا مختلف شہروں میں جانا بھی ہوتا تھا۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کانا ابوہما صالحن، کے والد نیک ہو، اس کا اثر کس طرح سے بچوں پر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے احمد بن حفص، جو کہ امام بخاری کے والد کے دوست تھے، تو وہ یہ جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، امام بخاری نے خود یہ احمد بن حفص سے سنا تھا، کہ وہ کہتے کہ جب میں تمہارے والد سے ملنے گیا جب وہ بیمار تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے فیل کر رہے ہو، یعنی تمہیں کیا لگ رہا ہے جب تم لوٹ کر جا رہے ہو اپنے رب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو ان کے والد کا جو جواب تھا، واللہ ما اعلم فی مالی درہم واحدا فیہ شبہا، کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے مال میں کوئی درہم بھی ایسا ہے، کوئی ایک درہم بھی ایسا ہے جو شبہ والا ہو، جس میں کوئی شکوک و شبہات پائے جائیں۔ یعنی انہوں نے زندگی بھر جو کمائی کی، حلال کمائی کی، کبھی انہوں نے اپنے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکے سے، کبھی بے ایمانی سے کوئی آمدنی حاصل نہیں کی۔ تو آپ دیکھیں حلال کمائی کا اثر کتنا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ واقعی میں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ کو پڑھنے کو ملا ہوگا، واٹس ایپ پر ایک آرٹیکل آیا تھا، کانا ابوہما صالحن، یہی اس کی ہیڈنگ تھی، اور اس میں وہی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ اگر اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ آیت پر عمل کریے، چونکہ آپ والد ہیں، پہلے آپ نیک بنیے، پھر دیکھیے آپ کے بچے کیسے صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، کیونکہ لازماً والدین کی نیکی کا اثر والدین پر آتا ہے، والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر ضرور آتا ہے۔ تو کانا ابوہما صالحن، امام بخاری کے والد کا ہر درہم اور دینار بالکل ہر شکوک و شبہ سے پاک تھا، ان کی کمائی حلال تھی، تجارت کرتے تھے وہ، اور آپ خود سوچیں کہ کتنی زیادہ وہ دولت اور جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، کہ اسی دولت اور جائیداد کی وجہ سے امام بخاری زندگی بھر انہوں نے خود کوئی تجارت نہیں کی، بلکہ ان کو جو ورثے میں ان کے والد کی طرف سے جو مال ملا تھا، انہوں نے وہ تجارت پر لگا دیا، وہ لوگوں کو تجارت کے لیے اپنا مال دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بھی اس میں سے لو اور مجھے بھی دو، اور اس طرح سے ان کو زندگی بھر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ دیکھیں حلال کمائی میں کتنی برکت آئی کہ احادیث کے لیے امام بخاری کو کتنے دور دراز کے سفر کرنے پڑتے تھے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی مال کی، لیکن کبھی امام بخاری کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور جب ہم ان کی ذاتی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ سنیں گے کہ کس طرح سے کبھی انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، امام بخاری نے اتنی عزت کی زندگی انہوں نے گزاری ماشاءاللہ، اس قدر ان کے اندر بھی ورا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دے دی، کہ پوری زندگی امام بخاری اسی جائیداد سے، وہی مال و دولت سے خرچ کرتے رہے، حلال آمدنی. دیکھیں کہ کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ حلال آمدنی میں اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو سبحان اللہ، ان کے والد نے حلال آمدنی چھوڑی تھی، ان کی حلال آمدنی تھی وہ انہوں نے چھوڑی تھی، اور وہی امام بخاری کے کام آئی، اور وہی حلال آمدنی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کس قدر آسانی ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ کے بارے میں، اور آپ حیران رہ جائیں گے سن کر کہ ان کی والدہ کے بارے میں ہمیں کہیں ان کا نام نہیں ملتا ہے، بس ان کی والدہ ملتا ہے، امام بخاری کی والدہ. سبحان اللہ، کتنی نیک خاتون تھیں. خود امام بخاری ان کے بارے میں کہتے ہیں، اور اس وقت کے جو اسکالرز تھے وہ لکھتے ہیں امام بخاری کی والدہ کے بارے میں. ان کے لیے سیرت میں جتنے بھی الفاظ آئے آپ غور کریے، عابدہ، زاہدہ، ان کا نام نہیں جانتے، لیکن آپ دیکھیں کس نام سے وہ جانی جا رہی ہیں، بہت عبادت گزار، بہت زیادہ متقی، قیام اللیل کرنے والی، راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھنے والی تھیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری کی بینائی کچھ کمزور سی تھی، تو ان کی والدہ رات رات بھر جاگ کر نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کی. پھر ان کے بارے میں آتا ہے صابرہ، صابرہ بھی تھیں، یعنی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو کوئی ان کے اس پر زبان پر، ان کے چہرے پر، ان کے ہونٹوں پر کبھی کوئی شکوہ، کوئی پریشانی نہیں آئی. سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا کہ واقعی میں نے والدہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں. اور کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں، 3 سال کی عمر میں ہی ان کی والدہ نے ان کو قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا تھا، مدرسے میں ڈال دیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں امام بخاری نے قرآن کمپلیٹ حفظ کر لیا تھا. ماشاءاللہ، یہ ایسی ہوتی ہیں والدہ، ایسی ہوتی ہیں مائیں جن کو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہوتی ہے. وہ والدہ، وہ مائیں جانتی ہیں کہ یہ بچے آخرت میں ہمارے لیے کیسے کارآمد ہو سکتے ہیں، کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، کیسے مفید ہو سکتے ہیں، کیسے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، کس طرح سے ہمارے یہ بچوں کے اعمال کا اثر ہماری اخروی زندگی پر ہو سکتا ہے. کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے اس تعلق سے ہمارے ذہن میں بات آئی کہ ہمارے بچے کیسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ اور آپ دیکھنا، حیرت کی بات ہے کہ والدہ کا نام ہی نہیں ملتا، لیکن ان کو لوگ کس طرح سے جانتے تھے؟ عابدہ کے نام سے، زاہدہ کے نام سے، صابرہ کے نام سے، جو قیام اللیل پڑھنے والی تھی، رات رات بھر قیام کرنے والی تھی. تو بہرحال ان کی والدہ کا بہت اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے. صرف 16 سال کی عمر میں وہ اپنے دونوں بیٹوں کو حج کو لے کر گئیں، اور ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں ان کو مدرسے میں داخل کروا دیا تھا تاکہ وہ قرآن حفظ کر سکیں، اور 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ ہو گیا تھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 7 سے 8 سال کی عمر کے دوران ہی امام بخاری نے احادیث کی مجلسوں میں جانا شروع کر دیا تھا، جہاں پر احادیث سنائی جاتی تھی، اور یہ ان کی والدہ کا اس میں بہت بڑا رول تھا کہ وہ انہیں بھیجا کرتی تھی جب وہ چھوٹے سے ہی تھے. تو جمعہ کے دن امام بخاری پیدا ہوئے، 13 شوال 194 آفٹر ہجرا، 194 ہجری کیلنڈر کے مطابق ہجری سال، 13 شوال تھی، جمعہ کا دن تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ایگزیکٹ جمعہ کی نماز کے بعد پیدا ہوئے. ان کے والد جمعہ کی نماز پڑھ کر آئے تو ان کو یہ خوشخبری ملی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یہ دوسرے بیٹے تھے، ان سے بڑے بھائی بھی تھے، امام بخاری سے بڑے بھائی. محمد نام رکھا، ابو عبداللہ کنیت تھی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث، آپ کو یاد ہوگا اکثر تفسیر میں بھی ہم بار بار اس کو ڈسکس کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی تھی کہ خیر القرون قرنی، تو سب سے بہترین دور میرا دور ہوگا، یعنی صحابہ کرام کا دور، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آئیں گے، پھر اس کے بعد جو آئیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادوار کی تعریف کی تھی کہ یہ جو دور گزریں گے، صحابہ کرام کا دور تھا، اس کے بعد تابعین کا دور گزرا، اس کے بعد تبع تابعین کا دور گزرا. تو امام بخاری انہی میں آتے ہیں اصل میں، تبع تابعین میں، کہ ان کے بعد جو آئیں گے، ان کے بعد جو آئیں گے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اسی دور میں وہ پیدا ہوئے جس دور کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی، اور سبحان اللہ، اللہ تعالی نے ان کو اس قدر ایسی میموری دی تھی، ایسا حافظہ دیا تھا کہ جو ایک دفعہ سنتے کوئی بات وہ یاد ان کو رہ جاتی تھی، یاد ہو جاتی تھی. تو 220 ہجری تک تابعین اور تبع تابعین کا دور چلا، تو اسی دور میں یہ آتے ہیں. امام ذہبی ان کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ ان کو یہ جو بلک سوری امام بخاری کو یہ اس قدر جو حافظہ ملا تھا, بلا کے ذہین تھے اور بہت ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو ایک بار سن لیتے تھے بات وہ ہمیشہ یاد رکھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بلائنڈ ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کچھ اور سینسز عطا فرماتا ہے, کسی اور چیز میں وہ بہت زیادہ ماسٹر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات واقعی میں جو نابینا لوگ ہوتے ہیں ان کی سینس کرنے کی یا محسوس کرنے کی قوت بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. وہ اندھیرے میں بھی یعنی اپنی اس نابینا حالت میں بھی وہ ہر چیز کو پہچان لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے. تو اسی بنا پر امام بخاری کا حافظہ بہت تیز تھا کیونکہ بچپن میں وہ ان کی آنکھیں کمزور تھیں یا ہو سکتا ہے نابینا رہے ہوں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ان کی تمام سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے. ان کی والدہ نے بہت زیادہ دعائیں کی, 3 سال کی عمر میں ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی. تو بہرحال لیکن یہ جو ذہانت تھی ان کی وہ قدرتی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دولت سے نوازا تھا ذہانت سے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری انہوں نے اپنے شہر سے ہجرت کی تھی, یعنی گئے تو تھے حج کے لیے, 16 سال کی عمر میں ان کی والدہ انہیں حج کے لیے لے کر گئی, لیکن مکہ جانے کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنی والدہ سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اب یہاں دین کا علم حاصل کرتا ہوں اور آپ لوگ واپس چلے جائیں. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 35 سال تک وہ اسی طرح سے گھومتے رہے اور اپنے وطن سے دور ہی رہے, حدیث کا علم حاصل کرتے رہے, احادیث لکھتے رہے, کئی کتابیں انہوں نے لکھی اور زیادہ تر ان کا وقت مکہ اور مدینہ میں گزرا اور بصرہ میں بھی ان کا بہت وقت گزرا احادیث حاصل کرنے کے لیے, لیکن زیادہ وقت ان کا مکہ اور مدینہ میں گزرا, لیکن وہ واپس اپنے شہر نہیں گئے. تو اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قربانی کے لیول پر جب تک کام نہ کیا جائے, قربانی نہ دی جائے تب تک کہ آپ کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا یا وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا یا علم کی جو منزلیں ہیں وہ طے نہیں ہو سکتی جب تک کہ قربانی کی سطح پر نہ جیا جائے. قربانی کی سطح پر جئیں گے تب ہی کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے. تو ہم بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہوگی. آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ اچھا لو ابھی اتنے سال تفسیر میں لگا دیے, اب اور پھر شروع کر دیا, یہ پڑھنا پڑھانا کہ اب زندگی بھر چلتا رہے گا, ختم نہیں ہوگا, کب تک پڑھتے رہیں گے, دوسرے بھی کام ہیں زندگی کے. تو آپ دیکھیں زندگی کے کام اپنی جگہ چلتے رہیں گے, لیکن علم تو ہمیں اپنے مرتے دم تک حاصل کرتے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی علم کی وجہ سے ہماری نجات ممکن ہے. جیسے جیسے علم حاصل کریں گے, صحابہ کے واقعات پڑھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے, ہمیں اپنے آخرت کی زیادہ فکر ہوگی, ہم اپنے اس اخروی انجام کے بارے میں زیادہ سوچیں گے. ہمارا وقت زیادہ جب دین کی کتابوں سے جڑا رہے گا, لگا رہے گا, اس میں گزرتا رہے گا, یقین جانیے کہ ہماری آخرت ہی سنورتی رہے گی. اس کی وجہ سے اس سے نقصان کچھ ہونے والا نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں کہ اچھا ان کی تو پڑھائی ختم نہیں ہوتی ہے, ایک کے بعد اب دوسرا شروع کر دیا ہے, اور کیا زندگی بھر اب پڑھتے ہی رہنا ہے, کچھ اور کام ہے نہیں زندگی کے, بس چھوڑو رکھو یہ کتابیں. تو لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیجئے, ہم کو تو قربانی کی سطح پر جینا ہے. ہم جب تک یہ قربانی نہیں دیں گے اپنے وقت کی, اپنے مال کی, یقین جانیے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں, احادیث پڑھیں, اس کو یاد کریں. آپ کو سوچنا کہ ایک جرمن خاتون, آپ نے واقعہ سنا ہوگا اخبارات میں بھی آیا تھا, کئی سال پہلے کی بات ہے, 8-10 سال پہلے کی بات ہے, جدہ میں ایک جرمن خاتون جس نے اسلام قبول کیا تھا, کہا جاتا کہ وہ 80 سال کی خاتون تھی, اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا, قرآن پڑھنا شروع کیا, تو ان کو اس کے بعد حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. تو انہوں نے عربی سیکھنے کے لیے یہ صحیح بخاری, کہا جاتا کہ انہوں نے تقریباً 100 دفعہ سے زیادہ بخاری پڑھی, صحیح بخاری, تاکہ ان کو عربی آ جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے لحاظ سے میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھوں گی, میں عربی ہی میں پڑھوں گی اس کو. کتنی بوڑھی خاتون تھی، آپ سوچے 80 سال کی ایج کیا ہوتی ہے، واللہ عالم آج وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بہت اوتھینٹک خبر ہے. اور جدہ میں وہ خاتون تھیں جہاں پر انہوں نے صحیح بخاری پڑھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ صحیح بخاری کئی دفعہ انہوں نے پڑھ لی عربی زبان میں، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں اسے عربی ہی میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اس کا ترجمہ پڑھنا نہیں چاہتی. تو ایک خاتون جو ریورٹ ہوتی ہے اور اتنی بوڑھی ہیں، 80 سال کی ہیں، جب وہ صحیح بخاری پڑھ سکتی ہیں تو آپ بتائیے کہ میں اور آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہماری تو زبان اردو ہے، اور اردو جاننے والے عربی بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو لہذا وہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں امام بخاری کی زندگی سے اگر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو وہ یہی کہ اللہ کی خاطر ہمیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اپنا وقت لگانا پڑے گا، اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگانا پڑے گا، تبھی ہم کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں. تو امام بخاری کے جو باقی کے حالات ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں اسے ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.